الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کلمات کو بطور دعا کے شمار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علیہ، اے میرے پروردگار تو میری مغفرت فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے. 100 مرتبہ وہ ایک ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 مرتبہ ان کلمات کو فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توبہ اور استغفار کے کلمات کو اپنی زبان مبارک سے ایک ایک مجلس میں اس کثرت سے ادا کرنا، 100 مرتبہ، یہ گویا کثرت بتلانے کے لیے ہے کہ بہت کثرت سے، بہت زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے تھے. آگے ایک روایت حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے، اس میں یہاں تو یہ ہے توبو الاللہ فانی اتوب الیہ کل یوم 100 مرتبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنین کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالی سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. یہی روایت مسلم شریف کے اندر ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہ یغان و علی قلب، کہ میرے قلب کے اوپر ایک بادل سا آ جاتا ہے. غین سے ہے یغانو، عربی زبان میں غین اور غیم بادل کو کہتے ہیں، تو یہ بادل سا جو آ جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات محدثین نے بعضوں نے تو یوں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ کی یاد میں گزرتی تھی، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی وقفہ ایسا گزرا جس میں ذکر اللہ کی نوبت نہیں آئی، تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غین سے تعبیر فرماتے ہیں کہ ایک بادل سا چھا جاتا ہے. اور بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے حالات پیش کیے جاتے رہتے ہیں اور امت کی طرف سے جن معاصی اور نافرمانی اور گناہوں کا صدور ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، تو ان کو سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر غم و حزن کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسی کو یوگانوں سے تعبیر فرمایا، اور اسی پر گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب میں، اللہ کی نزدیکی میں ترقی فرماتے رہتے تھے. گویا ہر لمحہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے روحانی ترقیات سے نوازا جاتا تھا، آپ کی ہر گھڑی میں گویا آپ آگے بڑھتے رہتے تھے. جب آگے کے درجے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو پچھلے والے درجے کو جو ہے اس کے مقابلے میں کم محسوس کر کے آپ استغفار کا اہتمام کرتے تھے. اور بعضوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں دو حیثیتیں تھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے، وہ آپ کا وہ رخ جو باری تعالیٰ کی طرف ہے اس میں تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک استحضار کی کیفیت رہتی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں اس کی یاد میں مشغولی رہتی تھی، اور دوسری طرف جو ہے آپ کا وہ آپ کی وہ جہت اور آپ کا وہ پہلو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وہ حیثیت جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ مخلوق اور امت کی طرف ہوتی تھی، ان کے مصالح اور ان کے جو ہے ان کی اصلاح کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم و تعلم، وعظ و تذکیر اور دعوت و تبلیغ اور یہ جو سلسلے جن میں واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے، تو وہ جو سلسلہ تھا تو ظاہر ہے اس میں مشغولی اگر تو بہت بڑی طاعت ہے، لیکن اس مشغولی کے باوجود جو ہے چونکہ اس میں توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف توجہ کے نتیجے میں قلب میں استحضار اور حضوری کی وہ کیفیت جو باری تعالیٰ کی طرف براہ راست توجہ اور اللہ کی یاد کے اندر مشغولی کی صورت میں ہوا کرتی ہے وہ نہیں رہتی، اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غین سے تعبیر فرماتے ہیں، وہ ایک بادل سا چھا جاتا ہے. اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے بندے کا وہ اور مخلوق کے ساتھ، اب مخلوق کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں جن کاموں کو انجام دینا ہوا کرتا ہے، جو آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ان کو ادا کرتا رہے، اس میں یہ ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ، آواز و تذکیر کا، دعوت و تبلیغ کا اور یہ سارے جو سلسلے ہیں، تو اس میں یہ سارے اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس میں براہ راست آدمی کا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے، تو انسانوں سے واسطہ پڑنے کے نتیجے میں ان کے قلوب کے ساتھ اس کے قلب کو جو تعلق ہوگا تو قدرتیں ان کے قلوب سے اس کے قلب کی طرف آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو استحضار اور حضوری کی کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مشغولی کے نتیجے میں ہوا کرتی تھی وہ باقی نہیں رہتی، تو اسی کو غین سے تعبیر کیا اور اسی کے لیے گویا استغفار کا اہتمام. یہ تو ذکر اللہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے کہ اس میں ذکر اللہ کے نتیجے میں آدمی کے قلب پر وہ قدرتیں اور وہ میل جو تعلق مال خلق کے نتیجے میں، چاہے یہ تعلق مال خلق محض اللہ کے واسطے تھا اور اللہ ہی کے حکم سے تھا اور اللہ ہی کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر یہ تعلق قائم کیا گیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں مشغولی کے نتیجے میں قلب کی کیفیات میں جو فرق پڑتا ہے اس فرق کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ استغفار کا اور اسی طریقے سے ذکر اللہ کا اور تلاوت وغیرہ یعنی اللہ کی یاد میں مشغولی کا اہتمام کیا جائے. اسی لیے قرآن میں اور حدیث میں کثرت ذکر کی جو تاکید کی گئی، ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کیا جو اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر، انسان کی یہی تین حیاتیں اور حالتیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے، وہ اپنی ہر حالت میں وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. اور پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی یاد میں مشغولی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں بھی مختلف بتلائی ہیں، مختلف، کیونکہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فطری ضروریات کی وجہ سے کچھ ایسی ضرورتیں اس کی طبیعت میں، مزاج میں اور اس کی بناوٹ میں رکھ دی ہیں کہ ان کو انجام دینا ہی دینا ہوتا ہے. بھائی قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آتی ہے، سونے کی ضرورت پیش آتی ہے. اب ظاہر ہے جب ان ضروریات کے اندر وہ مشغول ہوگا تو اس مشغولی کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہو وہ نہیں ہو پائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے ان کاموں کے درمیان میں، شروع میں، آخر میں دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری فرما دیا کہ بھائی آپ کھانا تو کھانا ہی ہے، جس نے کہ طبیعت کا تقاضا ہے، نہیں کھائیں گے تو طبیعت کی ضرورت پوری نہ ہونے کے نتیجے میں آئندہ تم اپنے فرائض منصبی کو انجام نہیں دے سکو گے، لیکن اس کھانے کو جو تمہارا اس طبیعت کے تقاضے کے نتیجے میں تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اس کے شروع میں اللہ کو یاد کر لو، جب کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لو، پھر درمیان میں بھی موقع بموقع الحمدللہ کہتے رہو، آخر میں بھی اللہ کا ذکر کرو. تو گیا اس کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں. قضاء حاجت کے لیے جائے گا آدمی تو وہاں پر بھی یہی سب سے، جتنے بھی فطری تقاضے پورے کرنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں اور دوسری. تو بہرحال یہ جو مختلف دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ہمیں بتلائی ہیں، وہ بھی دراصل کثرت ذکر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا ایک طریقہ اور اسی کی ایک شکل ہے کہ آدمی اگر اس کا اہتمام کر لے. ایک دہاں اپنی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، پنج وقتہ نماز کا اہتمام کرے گا، دوسری عبادتوں کا اہتمام کرے گا، وہاں ان کاموں کے انجام دہی کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے ان دعاؤں کا اور ان کاموں کو بھی اسی طریقے کے مطابق جس طریقے کے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو انجام دینا بتلایا ہے، انجام دے گا. تو گویا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے 24 گھنٹے جو ہیں اللہ کی یاد میں ہی ہوں گے. لیکن بہرحال ایک بات یاد رہے، ان سب کے باوجود جو ہے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ مخلوق سے مخالطت کے نتیجے میں قلب کی کیفیت میں فرق آنا ضروری ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا یا استغفار کا اہتمام کرنا وہ اسی لیے ہے. ہمارے اکابر میں پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام آیا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکز سناتے تھے، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اب تو بڑھاپا آ گیا، سانس بھی نہیں رہی، کم ہو گئی، اس کے باوجود ایک سانس میں جو 180 ضربے اللہ کے نام کی لگا لیتا ہوں. اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو حضرت گنگوئی نے جب فرمایا کہ بھائی پڑھنے کا زمانہ تو گیا، اعضا مزمحل ہو گئے اور وہ بات نہیں رہی، اس کے باوجود 125,000 کے ذکر کا اہتمام. حالانکہ دن بھر جو مشغولی تھی حدیث کے درس کی، سالکین کی تربیت کی، مہمانوں کی میزبانی کی اور دوسرے کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ذکر اللہ کی کثرت، یہ میں کسی بھی کام کے اندر جب ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے تو ان کاموں کی انجام دہی کے نتیجے میں ضرورت تھی کہ ان کا اہتمام. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں بھی لکھا ہے اور ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ سے بھی کئی مرتبہ سنا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی اجتماع میں 2-3 دن کے لیے جانا ہوتا ہے اور وہاں لوگوں کے مجمع میں جو ہے رہنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں سے آنے کے بعد میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ اگر موقع ملے تو رائے پور حضرت شاہ عبد القادری صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو نظام الدین میں رہتے ہوئے میں اعتکاف کا اہتمام کرتا ہوں تاکہ قلب کے اندر وہ لوگوں کی مخالطت اور ان کے ملنے جلنے کے نتیجے میں جو کیفیت میں فرق آیا ہے وہ. یہ جو ذکر اللہ کی کثرت ہے یہ بہت اہم ہے. کوئی بھی دینی کام انجام دینے کے لیے ہم جن ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں اپنے دن کے اوقات کے اندر، یہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور اس کے مکلف ہیں جو جس لائق ہیں اور جس لائن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیضا فرق تفن سب ویلا ربے کا فرغب نبی، جب آپ جو ہیں اللہ اپنے دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو رات کو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں. ویلا ربے کا فرغب، اور اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوں. اسی طرح سورہ مزمل کے اندر باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحاً طویلا, کہ نبی آپ کو دن کے اندر بڑی مشغولیتیں رہتی ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تجارت تھی, کوئی فیکٹری تھی, کوئی کارخانہ تھا, کوئی کھیتی باڑی تھی؟ نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح سے شام تک وہی آپ کا مشغلہ, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اور اللہ کے بندوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دینا, یہ سارے کام وہی آپ صبح دن بھر کیا کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق کا معاملہ ہے, وہ پہلو, اس پہلو کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے. اور جب تک کہ اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا, یہ کام جو ہیں ان میں جان اور روح جو پیدا نہیں ہو پاتی, ضرورت ہے اس کی. اہل علم کا طبقہ, دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے حضرات, اور دوسرے جو دینی کاموں میں, تالیف و تسنیم میں, درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں, واعظ و تذکیر میں لگے ہوئے واعظین, سب کے لیے یہ ضروری ہے. جب تک کہ اس کا اہتمام نہیں ہوگا, ان کاموں میں روح نہیں, یہ لاشیں بے جان ہیں جس کو لے کے چلتے رہیں گے. باقی یہ ضروری ہے, اس کا اہتمام ہے. اسی کو جو ہے ہمارے اکابر کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں مستقل عنوان قائم کیا ہے, اکابر کا معمولات کا اہتمام. اس میں ساری چیزیں بڑے تمام اکابر کے حالات کو آپ پڑھیں گے, ان کی سوانحیں پڑھیں گے, تو 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے ہیں جہاں ان کے کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, کسی کو ملنے کی اجازت نہیں. وہ اس میں آرام کرتے نہیں, ان کے مخصوص خدام کہتے ہیں کہ وہ دروازے کے بند ہونے کی حالت میں کیا حضرت کرتے تھے, ہم نے کوشش کی اس کا پتہ چلانے کی. تو بہت سونے جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ ہمارے سلسلے کے شیخ المشائخ ہیں, حضرت کا جو مقام ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اس کے باوجود کیا وہ دروازہ بند ہوتا تھا, دیکھا گیا, سنا گیا, تو ذکر اللہ کی آواز آتی تھی, تلاوت کی آواز آتی تھی. یہ حضرت رائے پوری کے یہاں, حضرت شیخ الین کے یہاں, ان سارے حضرات کے یہاں ان چیزوں کا اہتمام تھا. اس لیے کہ بھائی آدمی جہاں اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے, تو اس استعمال کے نتیجے میں اس پر فرق پڑتا ہے. جیسے چھری ہے, چھری کاٹنے کا کام کرے, اب آپ اس چھری سے جیسے لوگ جو جانور ذبح کرنے والے ہیں, تو جیسا جیسا کام, جانور ذبح کرنا یہ چھری کا سب سے اعلیٰ قسم کا کام ہے, تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک یا دو جانور ذبح کیے نہیں کہ فوراً وہ چھری کو کیا کرے گا, تیز کرے گا. بیگن میں تو اتنا زیادہ تیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن جانور ذبح کرنے کے معاملے میں جو ہے ایک دو کے بعد فوراً اگر ذرا بھی اس میں کمی ہو تو وہ کاٹنے کا کام نہیں کرے گی. جب استعمال میں لایا گیا تو اس کی صلاحیت میں, اس کی کاٹنے کی جو یہ تھی صلاحیت, اس میں کیا فرق ہے, اس کو دوبارہ یہ کرنے کے لیے تیز کرنے کی ضرورت ہے. آپ دن بھر موبائل استعمال کرتے ہیں, اب رات کو کیا کرنا پڑے گا, چارجنگ نہیں کریں گے تو دوسرے دن موبائل سے کام نہیں لے سکتے. تو یہ سب یہ وہی چیز کہ روحانی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں کا اہتمام جو ہے عبادات کے پہلو کا, وہ بہت ضروری ہے. اور چونکہ یہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے والی چیز ہے, اس میں ذکر اللہ آ گیا, ذکر اللہ کے مختلف طریقے, تسبیحات, تحلیلات وغیرہ, اور جو ہے تہجد اور تلاوت, یہ سارے کام اسی کے اندر آ جاتے ہیں. اور جب تک کہ ان کا اہتمام نہیں ہوگا, وہاں تک ان چیزوں کے اندر جو ہے قوت آنے والی نہیں ہے. یہی گویا بنیاد ہے, اسی کا ہمارے اکابر کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو ان کی زندگیوں میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کے لیے فرما رہے ہیں, اس کی بنیاد بھی یہی ہے. تو بہرحال یہ ذکر اللہ کی کثرت اور اسی میں یہ استغفار کا اہتمام, یہ اسی لیے ہے کہ آدمی ان چیزوں کو جو انجام دیا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج اس زمانے میں, سب جو بھی طبقہ دین کے اندر کام کرنے والا ہے, ہم دین کے کام کرنے والے جو دین میں جو کام انجام دیتے ہیں, یعنی جیسے علماء ہیں وہ درس و تدریس کا, تذکیر واعظ و تذکیر کا, یا اور دوسرے سلسلے ہیں تالیف و تصنیف کے, یا اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے, یہ دن بھر کیے جانے والے کام, انجام دیے جانے والے کاموں کو ہم اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. یہ جو ہے یہ کافی سمجھنا, یہی سب سے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. یہ ضروری ہے, سب اپنی جگہ پر اہمیت, لیکن اس کے باوجود ان کاموں کے اندر اس وقت تک قوت نہیں ہوگی جب تک کہ جیسا کہ ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کے اندر جو ہے جان ڈالنے کا اہتمام نہ کیا جائے. پہلے یہ بھی یہ پہلو بھی جو ہے ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کیا کہا کہ اب دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ میں ایک ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا کسی عورت کے ساتھ, نکاح کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا. اب یہ بچہ جو ہے اس بچے کی یہی عورت دیکھ بھال کرے گی, اس کو نہلائے گی, اس کو جو ہے کپڑے پہنائے گی, اس کو صاف پاک صاف رکھے گی, اس کو دودھ پلائے گی, اس کو سلانے کا ہے. اب اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اب جو اس کی خدمت کر رہی ہے وہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ شوہر کا جو حق ہے وہی ادا کر رہی ہے, بچے کی خدمت کی شکل میں بھی بچے کی خدمت جو کر رہی ہے. اب اس خدمت کے نتیجے میں وہ شوہر کی طرف جیسا دھیان دینا چاہیے دے نہیں رہے, تو شوہر کو شکایت ہوگی یا نہیں؟ شوہر کہے گا کہ اب تم تو بچے میں لگ گئے. اب وہ کہے کہ یہ بچے کس کا ہے, بچہ تو آپ کا ہے, اس بچے کا جو کچھ کر رہی ہوں آپ کے خاطر کر رہی ہوں. صحیح ہے, لیکن وہ بالواسطہ ہے, یہ بلا واسطہ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیز ضروری ہے, اس کا اہتمام. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو لیغان ہو وہی مخلوق کے ساتھ مخالط کے نتیجے میں قلب کے اوپر جو ذرا سا فرق آتا تھا اسی کو غین سے بادل سا آ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ویسے بھی وساوس اور خیالات, تو بہت سے اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے تقوی کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اس کے باوجود جو ہے وہ کبھی کبھار ایک وسوسے کے درجے میں اور خیال کے درجے میں یہ چیز آ جاتی ہے آدمی کے دل پر, کوئی کسی گناہ کے کام کا وسوسہ آ گیا. اور ویسے تو وسوسہ غیر اختیاری چیز ہے, اپنے اختیار سے لایا نہیں جاتا. تو تقوی کے اونچے سے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود جیسے بڑے بڑے جو اولیاء ہیں, اہل اللہ ہیں اور جو ہیں متقی حضرات ہیں, تو ان کا حال بھی ان کے متعلق ہی لکھتے ہیں کہ بھائی اس مقام پر پہنچنے کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں سب کو ایسی بات ایسی ترکیب بتا دو میں تو تنگ آ گیا ہوں, یہ گناہ کا خیال نہ آئے. بھائی گناہ کا خیال نہیں آئے گا تو پھر تم انسان کہاں رہو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے انسان نے اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ فرشتے تو فرشتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ اللہ نے جو حکم دیا اس میں ذرا برابر بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے, اور اللہ کا جو حکم ہے اسی کو بجا لاتے. یعنی ان سے معصیت کا صدور ہی وہ مادہ ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. جب گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا تو اب اگر وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. ایک اندھا آدمی کا ہے کہ بھائی میں نے کبھی بد نظری نہیں کی, میں بد نظری نہیں کرتا, تو ظاہر ہے ساری دنیا جو بھی سنے گی وہ یہی کہے گی کہ بد نظری نہ کرنے میں کوئی کمال نہیں, تم کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے, تمہارے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن ایک سوانخا آدمی دیکھنے والا اور اس کے سامنے سے عورتیں گزر رہی ہے, اس کے باوجود وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے تکلیف اٹھا کر ریاضت اور مجاہدے کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو بد نظری سے بچا رہا ہے, تو یہ اس کا کمال. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی, فال ہما فجو رہا و تقوا, دونوں کاموں کی صلاحیت, وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے. تو گناہ کا ارتکاب کرنے کی صلاحیت کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس سے بچا کر, اور یہ بچانا ایسے ہی نہیں ہوتا, بچانے کے لیے اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, مشقت اٹھانی پڑتی ہے, ریاضت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ریاضت اور مجاہدہ کر کے جو بچا رہا ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں, اور یہی انسان کی خصوصیت ہے. انسان کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا, اسی لیے تو قرآن میں جہاں باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, تب فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ انسان کی خصلتیں کیا ہوگی. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا اتا جلو فیا میں یوف سے ذوفیا ویسے قدیمہ سلط, باری تعالیٰ آپ مخلوق میں ایک ایسی زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی, آپ کی پاکی اور تقدیس ہم ہر وقت بیان کرتے ہیں. تمہاری تعالیٰ نے ان کو تو یہ کہہ کر خاموش جلالی حکم انی عالم و مالا خاموش, ان کو پتا نہیں, فرشتے بھی خاموش ہوں گے. یہ ایک بات اور بھی علامہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرم کے تقریر بخاری میں ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں اور ان کے مقابلے میں شیطان کے مقابلے میں اللہ نے فضیلت دی, جیسے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم. تو فرشتوں نے کہا سبحانك لا علم لنا, کہ ہمیں تو معلوم نہیں باری تعالیٰ یہ چیزیں ہم نہیں جانتے. تو ویسے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے نا, علم ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کی فوقیت دوسرے پر نمایاں ہوتی ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فوقیت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی جو اصل فوقیت اور فضیلت تھی وہ اس کی وجہ سے نہیں, وہ اصل ان کی تواضع اور خاکساری کی وجہ سے, ابدیت کی وجہ سے. اور ویسے کہ دیکھو باری تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو باوجود اس کے کہ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں اور لایا ان سے معصیت کا کوئی سوال نہیں, اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا فرمایا اور اس ارادے کا اظہار فرمایا انی جائل ان سے لردے خلیفہ, تو آگے کچھ بولنے کا سوال نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ عرض کیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاموش کر دیا, خاموش ہو گیا, لیکن بہرحال اظہار تو کیا آپ نے اس ارادے. شیطان کا معاملہ تین گروہ سے, وہاں دوسری طرف شیطان ہے, شیطان نے تو کھل کر ہی کہہ دیا میں ان سے بڑھ کر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے جو ہے ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا, وہ تو کھلم کھلا جو ہے نافرمانی پر اتر ہی آیا. لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب بسایا آپ کو اور حضرت حوا بھی پیدا ہوئی اور پھر ان کو لا تقربا ہذی الشجرۃ فتکونا من الظالمین, ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا. اب شیطان نے آ کر بہکایا اور قسمیں کھا کر کے کہا, اور بہرحال وہ جو ممانعت تھی اس کا ارتکاب کر بیٹھے. جب ارتکاب کر بیٹھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو گرفت ہوئی وہ جنتی لباس بھی اتار دیا گیا. اور یہ تو اس وقت کہا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تقریر حضرت شاہ صاحب نے وہاں کی ہے, کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان مکالمہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم سے عرض کیا, آپ تو آدم ہماری سب کے جو ہیں جد امجد ہیں آپ, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا, آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے لیے منع فرمایا تھا, اس کا ارتکاب کیا تو جنت سے نکلنے کی نوبت آئی اور ان مصیبتوں میں ہم گرفتار ہوئے. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا کہ بھئی تم وہی موسیٰ ہو نا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا اور پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے توریت دی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاص تربیت فرمائی, تو وہ توریت جو تم کو دی گئی وہ میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے جو ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی, تو اس کے اندر تو یہ ہے نا واسا آدم اور ابو فغوا, تو پھر میں کیسے نہ کرتا اس کو. تو حدیث میں آتا ہے فحج آدم و موسیٰ, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس دلیل میں حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ یہاں تو چونکہ معاملہ کس سے تھا, انسان سے, تو وہاں سے جب پوچھا تو برابر تڑکا پھڑ جواب دے دیا انہوں نے, لیکن باری تعالیٰ جب وہاں یہ کام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہاں کچھ نہیں, یعنی رونے کے علاوہ اور کوئی کام کیا ہی نہیں, بلکہ اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے جو مغفرت کے الفاظ استغفار کے الفاظ وہ بھی کہنے کی ضرورت, روتے رہے سالہ سال تک, ایک مدت تک رونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار کے کلمات ان پر, فتلقى آدم ربه من کلمات فتلقى آدم ربه فتلقى آدم من ربه کلمات فتح, حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور وہی پڑھے, کون سے, ربنا ظلمنا, تو بھیا ربنا ظلمنا انفسنا کہنے کی بھی ضرورت مارے حیا کے اور مارے اس کے ابدیت کے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب معاملہ آیا تو انہوں نے پورا اظہار کیا, کائے کا ابدیت. تو اسی ابدیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصل تو انسان کو فوقیت عطا فرمائی ہے. تو بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کنا لنعود فی المجلس للنبی, کہ ہم ایک ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے استغفار کے کلمات 100 مرتبہ نوٹ کیا کرتے تھے, گنتے تھے, مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا اہتمام کرتے تھے. اور گویا یہ ایک خاص تلقین ہے بندوں کو توبہ کی. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس مزاج کا پیدا کیا کہ اس سے معصیت کا صدور ہوگا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا, کہ بھئی ایک چیز ہو اس کا جو ہے اس کا بدل آدمی کو نہ دیا جائے. جہاں زہر ہوگا تو زہر کے لیے تریاق بھی موجود ہے, کوئی چیز جہاں بھی ہوگی تو اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علاج بتلایا جاتا ہے. تو حضرت انسان کے مزاج میں جب یہ نافرمانی کا مادہ رکھا تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی دے دی کہ بھئی تم مغفرت چاہو گے, توبہ کرو گے تو تمہارا گناہ معاف کر دیا جائے گا, اور باقاعدہ اس کا عملی تجربہ وہاں کروا کے بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں یہ صدور ہوا اور پھر ان کو توبہ کے کلمہ سکھائے گئے, وہ کہے گئے, ان کے گناہ کو ان کے صدور کو معاف کیا گیا اور پھر دنیا میں بھیجا گیا تاکہ بھئی تم جہاں جا رہے ہو وہاں یہ سب ہونے والا ہے, اس لیے پہلے سے دوا بھی لے کر جاؤ اس بیماری کی, اور تم کو جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کا علاج بھی ہم پہلے سے تم کو بتلائے دیتے ہیں. اور اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں, بعض روایتوں میں ہے بعض اکابر کے کلام میں کہ یہ جو نیکی اور گناہ لکھا کرتے ہیں تو دائیں طرف والا فرشتہ آدمی کے لیے نیکی لکھتا ہے, بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ گناہوں کو لکھتا ہے. لیکن ان دونوں فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دائیں والے کو بائیں والے کے اوپر امیر بنایا. امیر ہونے کی وجہ سے جب نیکی وہ کرتا ہے تو یہ فوراً لکھ لیتا ہے, اس کو اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں, لیکن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بائیں والا پوچھتا ہے دائیں والا لکھو, کہنا ابھی ٹھہر جانا کہیں توبہ کر لے گا, پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے لکھو, کہتا ہے ٹھہر جا توبہ کر لے, تو پھر بھائی توبہ کرے گا تو مٹانا پڑے گا, تو مٹانے کی ضرورت پیش نہ آئے, پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اب تک نہیں ہو تو پھر آپ لکھ سکتے. اور توبہ اس کے بعد بھی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں. بہرحال یہ توبہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تصوف کیا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ تو پڑھنے کے زمانے میں کاف شروع ہی سے ان کے مزاج میں ایسی یہ بات تھی کچھ سیاست کی طرف مائل, اخبار وغیرہ پڑھنا, ان کی تحریکوں میں حصہ لینا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے دیوبند جانا ہوتا تھا, کبھی تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پیغام وہاں حضرات محتمین یعنی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اور حضرت حافظ احمد صاحب کی خدمت میں لے جا کر کبھی کسی کتاب کی مراجعات کے لیے حضرت بھیجتے تھے کہ جاؤ وہاں دیوبند کتب خانے میں یہ کتاب ہے دیکھ کر کے آؤ فلانی چیز. تو کہا جب میں وہاں جاتا تھا تو ان کو بھی معلوم تھا کہ میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں, تو مجھے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ایسوں کا وجود زمین کے اوپر بوجھ ہے, کہ یہ یعنی گویا وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں دوسرے حالات سے, ملت کے حالات سے. تو حضرت شیخ فرماتے کہ ان کے سامنے تو جواب دینے کی نوبت نہیں آئی, مگر میرے ساتھ ایک طالب علم ہوتا تھا تو میں اس کو کہہ دیا کرتا تھا کہ تم ان کو بتا دینا کہ تمہارے جیسوں کے لیے مدرسے کی روٹی کھانا حرام ہے, تم پڑھنے کے لیے آئے ہو اور ایسے دھندوں میں مزدور رہتے ہو. خیر کہا پڑھنے اسی زمانے سے تب مزاج میں یہ تھا. پھر کہا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا, اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ کوئی بھی جب رائے پور جاتا تھا, عام طور پر رائے پور جانے کے لیے سہارنپور ہی سے ہو کر جانا ہوتا تھا, تو حضرت پوچھا کرتے تھے بھائی سہارنپور ہو کر آئے کہاں کیا شیخ سے ملے, اگر وہ کہتا ہے ہاں تو حضرت بہت توجہ فرماتے کیسے ہیں شیخ اور یہ, اور اگر پوچھا کہ نہیں تو جیسے کچھ جانتے نہیں ان سے کام میں مشغول ہو گئے. تب جو لوگ حضرت کی توجہ کو اپنی طرف مناسب کرانا چاہتے مبذول کرانا چاہتے تو بہرحال خواہی مخواہی درجۂ مجبوری میں بھی یہ کام کرنا سکا, یہ ان کا بھی جی تو چاہتا نہیں تھا, لیکن جو ہے بہرحال یہ ہے کہ جاؤں گا تو پوچھیں گے حضرت اور کہہ دوں گا کہ نہیں آیا ہوں مل کر, تو اس میں توجہ تو کہا ایک مرتبہ آئے ہو تو نیچے سے مہان نصیر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے کتب خانے کے ناظم, انہوں نے کہلوایا کہ مولوی حبیب الرحمان آئے ہیں, تو بس وہ تانگا لے کر کے آئے ہیں واپسی کا, بس آپ سے مسافہ کرنا. تو کہا حضرت بھی کیا تھا میں بھی جانتا, ویسے تو اس وقت میں کسی سے ملتا نہیں, حضرت یہاں کا تین حضرات کے علاوہ کسی اور کی یہاں میرے یہاں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب, حضرت شیخ السلام مولانا حسن احمد مدنی اور حضرت شاہ عبد القاضی صاحب رائے پور, ان تین کے علاوہ اس وقت میں کسی کے پاس کسی کی گنجائش نہیں. کہا مجھے معلوم تھا کہ یہ وقت وہ تو خالی اپنی مجبوری میں آئے ہیں تو مسافہ کر کے چلے جائیں گے, میں نے کہا آپ کہلوایا بھیج دو اوپر, لگا وہ اوپر آئے سیڑھی کے آخری زینے کے اوپر اور وہیں سے میں نے بھی اٹھ کر کے مسافہ کر لیا. تو کہا دیکھو ایک سوال کر کے جاتا ہوں اس کا جواب سوچ رکھنا. تو کہا کیا سوال ہے؟ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت شیخ فرماتے میں نے اسی وقت کہا بھائی تصور نام ہے تصحیح نیت کا. آدمی اپنی نیت درست کر لے, جس کی ابتدا ہوتی ہے نمل اعمال و بالنیات سے, حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا مزہ نیتوں کے اوپر ہے, اور جس کی انتہا یہ ہے کہ فین ان تعبد اللہ کانک ترا ہو, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے, تو یہ اس کی انتہا ہے. تو خیر کیا ہو, تو واپس ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ میں, انہوں نے کہا تھا میں کل شام کا آؤں گا, لیکن کہا دوسرے دن صبح ہی آ گئے. اور کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کبھی مجھے مناسبت نہیں رہی. حضرت شیخ فرماتے میں نے کہا کہا تھا کہ میرا بھی یہی حال تھا تمہارے ساتھ. اور پھر جو ہے کہا کہ کل جو تم نے جواب دیا اس کی وجہ سے میں تو یہ سوال لے کر کے آیا تھا, راستے میں یہ تھا کہ تم یہ جواب دو گے تو میں اس پر یہ اعتراض کروں گا, یہ جواب دو گے تو یہ, تم نے تو ایسا جواب دیا کہ جو ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں. حضرت یہ جاتے وقت یہ کہا تھا, تو حضرت نے کہا نہیں تم جا رہے ہو واپس آؤ, دو دن میں بھی ان ڈیڑھ دن میں بھی یاد آ جائے کوئی اعتراض سمجھ تو کروں گا. کہا میں نے بہت غور کیا کوئی اعتراض سمجھ میں آتا, حضرت نے فرمایا بھائی یہی ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اپنی نیت کو درست کر لے, جو عمل ہو اللہ کے واسطے ہو. اسی اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے ضربے بھی لگوائی جاتی ہیں, مجاہدات بھی کرائے جاتے ہیں, یہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے. تو اور پھر جو کہ اگر یہ چیز بغیر اس کے حاصل ہے تو پھر کوئی ان ضربوں کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر حضرت نے واقعہ بھی بیان کیا, اور وہ واقعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فضائل صدقات میں بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ پانی پت میں ایک آدمی تھا جس پر قتل کا مقدمہ تھا. کیا اس زمانے کے اندر پانی پت کا جو ضلع, پانی پت کی تحصیل جو تھی اس کی جو یہ عورت وہ کچہری وہاں کرنال میں تھی, اور ان دونوں کے درمیان دریائے جمنا بہا کرتا تھا. تو کہا جمنا کا حال یہ ہے کہ بارش کے زمانے میں تو خوب پانی کشتیاں چلتی ہیں, لیکن اگر گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو عام طور پر اس کا پورا جو پاٹ ہوتا تھا ندی کا دریا کا وہ خشک رہتا تھا, ذرا سا جو حصہ باقی ہے وہ آدمی جوتے نکال کر کے گزر جاتا تھا, یا کشت زیادہ ہو تو پانی. لیکن بارش کے زمانے میں جب پانی زیادہ ہو اور طوفانی کیفیت ہو تو کشتی والے بھی کشتی چلاتے نہیں تھے. اب ایک مرتبہ اس کی مقدمے کی تاریخ تھی, اور یہ پہنچا تو دیکھا کہ دریا طغیانی پر ہے. اب اس نے جو ہے کہا کشتی والوں سے بھائی مجھے لے جاؤ, کرایہ لے لو, زیادہ لے لو. انہوں نے کہا بھائی کرایے کی زیادتی کمی کا سوال نہیں ہے, یہ تو یہ دریا طغیانی پر ہے, یہ کشتی الٹ جائے گی تو بھی برباد ہوگا, ہم تو کوئی اپنے آپ کو برباد. کہا بھائی میرا قتل کا مقدمہ ہے, کہوں کہ میں نہیں جاؤں گا تو میرے خلاف ڈگری ہو جائے گی, فیصلہ ہو جائے گا. کہ ہم نہیں آتے. بہت دو رہا لیکن کسی کو رحم نہیں آیا. کسی نے ایک حالت دیکھی, کہا دیکھو ایک ترکیب بتلاتا ہوں, میرا نام نہ لو تو اسی دریا کے کنارے پر بولنا جایا ایک جھونپڑا ہے, وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, ان سے جا کے لپٹ جاؤ اور ہٹنا مت. کہا گیا ہی. کہا حضرت یہ مشکل ہے. کہا میں کیا کروں, کیا میں کوئی خدا ہوں؟ نہیں حضرت کچھ تو کرے. اب وہ حضرت فرماتے ہیں بھائی صاحب الغرض مجنون, غرض واد جو ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے. وہ وہاں سے ہٹا ہے, ان بزرگوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو جانے کا نام نہیں لیتا. تو کہا اچھا ایسا جاؤ دریائے جمنا سے جا کر کے کہو کہ مجھے ایک ایسے آدمی نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی, مجھے راستہ دے دو. اب جا کے اس نے کہا, اس کا تو کام بن گیا. یہ حضرت فرماتے ہیں بھائی اللہ والوں کی یہ بیویاں بھی ڈیڑھ قسم ہوتی ہیں, وہ چونکہ وہ حقوق کا اہتمام کرتے ہیں, کہیں کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتی ہیں. جیسے ایک روایت میں ہے نا کہ یغلبن الکرام و یغلبہن اللیام, شریفوں پر یہ غالب ہوتی ہیں اور کمینے ان پر غالب ہوتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں آج کل تو سبھی شریف ہیں. یہ جو ہے اب حقوق کا خیال رکھتے ہوئے یہ نہیں تو اس کی وجہ سے اور سر چڑھ جاتی ہے. کبھار وہ تو چلا گیا, ادھر ان کی بھی نے آسمان سر پر اٹھا لیا, رونا پٹنا شروع کیا کہ تم نے تو مجھے بدنام کر دیا. اور یہ کیا کہا تجھے, کہا تم نے کہا نا کہ جس نے اپنی بھی ساتھ کبھی صحبت نہیں کی, یہ سب صحبت نہیں کی تھی, اتنی لمبی لائن کی دھاڑ میں کہاں چلائی. اب جو ہے وہ کہا اللہ کی مندی, میں نے کب کہا کہ میرے بچے نہیں میرے بچے ہیں, تم سے صحبت کیا میں نہیں. تو وہ جس کو تم نے کہا وہ سب لوگوں سے کہے گا کہ بزرگ تو یہ کہتے ہیں. بارہ جب بہت شور مچایا تھا, انہوں نے کہا دیکھ ایک بات سن, میں نے اپنے بچپن کے اندر ایک اللہ والے سے ایک عالم سے یہ سنا تھا کہ جو کام اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے وہ جو ہے دین ہوتا ہے, وہ دنیا نہیں کہلاتا. تیرے ساتھ نکاح ہونے کے بعد تجھ سے صحبتیں خوب کی اور کھانا بھی میں کھاتا تھا تجھے معلوم ہے, لیکن یہ جو کچھ بھی کرتا تھا وہ اللہ ہی کا حکم پورا کرنے کے لیے. بہرحال یہ نیت اگر درست ہو جائے تو سارے جو طبعی کام ہیں دنیا والے کام ہیں وہ بھی کیا بن جاتے ہیں جی؟ گناہ دین نہیں بنے گا یاد رکھنا. ہاں آج کل لوگ کا پتہ نہیں ایسی بات سننے تھا ان کا ذہن کہاں سے ایک مزاج بن گیا ہے خرابی کی طرف ہی مڑتا ہے. تو کوئی گناہ میں کوئی اچھی نیت کرنے سے گناہ نیکی نہیں بن جاتا. جو طبعی امور مباح جائز کام جو ہیں وہ جائز کاموں میں اچھی نیت آدمی کر لے تو وہ جائز کام جائز نہیں بلکہ نیکی اور آگے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. تاکہ معصیت تو اپنی جگہ پر معصیت ہے. کوئی آدمی جو ہے بینک کے اندر پیسے رکھتا ہے اس لیے کہ اس کا سود اور ویاج آئے گا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا تو یہ سود لینا کوئی حلال نہیں ہو جاتا یاد رکھنا. کوئی آدمی کسی کو لوٹ مار کرتا ہے کہ میں یہ سب مالداروں کے پاس بہت سارے پیسے پڑے ہیں کچھ ان سے لے کر کے میں غریبوں کا کام بناؤں تو یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے یہ تو گناہ ہی گناہ ہے. یہ تو بیچ میں کیونکہ آج کل ایک ذہن ہے ہر ایک کا آدمی جہاں کوئی ایسی بات ہوگی تو برائی کی طرف ہی چلتا ہے. تو بہرحال یہ تصحیح نیت حضرت نے کہا تصوف کیا تصحیح نیت لیکن یہ تصحیح نیت جو ہے ایک دن میں ہو جاتی حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے بڑے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں. آج کل جو مستورات کی جماعت نکلتی ہے اس میں مرد اور عورت ساتھ میں نکلتے ہیں اس میں شریعت بھائی اس سلسلے میں ہمارا ایک رسالہ شائع ہو چکا ہے گجراتی میں کنساریا سے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں تفصیل سے جواب دیا ہے. اپنے شیخ کی یا کسی بڑے کے ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی غیر کے سامنے جھکنا منع ہے اس لیے ہاتھ نہیں ہاتھ چومنے کی بڑوں کی ان کی تعظیم کے لیے ہاتھ چومنے کی اجازت ہے. خاجان و ختم یکت بیسنگ میں پڑھوں گا پچیس سوار میں اردو تو سسان میں اردو پڑھوں گا تو میں فائدہ کہوا مہربانی کر سو. یہ ختم خاجگان جو ہیں تو یہ جو مختلف سلسلے ہیں تصوف کے ان کے یہاں اصل جو تسبیحات جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ تو وہی ہیں جو جن کی فضیلتیں حدیث وغیرہ میں آئی ہیں. اب وہ ہر ایک سلسلے کا چشتیہ کا قادریہ کا نقشہ بندیہ کا الگ ہے. وہ یہ کوئی مسنون یا باقاعدہ حدیث سے معصوم براہ راست پورا طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ کلمات ضرور ثابت ہیں اب وہ ان بزرگوں سے جس طریقے سے آیا اس کے مطابق اس کو ہی کیا جائے. دس دوران بعض دورانی بہت دورانی پریشا سے دعا کروا مہربانی کر سو. میں ٹیکسی چلاتا ہوں ٹیکسی میں چار آدمی کے بیٹھنے کی قانونی گنجائش ہے اس سے زیادہ سواری بٹھانے پر پولیس جرمانہ لیتی ہے اس جرمانے کو سودی رقم سے بھرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں یہ جرمانہ پولیس لیتی ہے اس کو سود کو آپ جرمانہ دے کر کے اپنی حفاظت کر رہے ہیں پولیس کے اس سے تو گویا آپ نے فائدہ اٹھایا جیسے آپ کھانا کھا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے وہ منع ہے ایسے یہ بھی منع ہے. اس طرح ٹیکسی کا بیمہ نہ ہونے پر گرفت کرتی ہے تو کیا اس کی بات مان کر بیمہ کرانا اس لیے سے کہ ہم کو ان سے نقصان ہونے کی صورت میں کچھ معاوضہ لینا نہیں ہے درست ہے؟ ہاں تو قانونی مجبوری کی وجہ سے کوئی اگر آدمی بیمہ کراتا ہے تو کرا سکتا ہے اس کی اجازت ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے حادثہ ہو جائے اور اس حادثے کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ رقم ملے تو جتنا اس نے پریمیم کے طور پر بھرا ہے اس سے زیادہ جو بھی رقم آئے گی اس کا صدقہ کر دینا ضروری اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں. ہمارے امام صاحب سجدے سے قیام میں آتے ہیں تو اللہ اکبر برابر کہتے ہیں جب سجدے سے قائدے میں آتے ہیں تو اللہ اک کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں کہتے تو نماز ہو جائے گی؟ وہ تو اکبر کہتے ہوں گے وہ آپ ان سے پوچھ لیں پہلے کہ آپ اللہ وہ خود ہی بتا دیں گے یہ چیز یہاں پوچھنے کی نہیں تھی بلا ان سے براہ راست مراجعات کیے بغیر اس طرح یہاں پوچھنا مجمع میں یہ فتنہ پیدا کرنے والی چیز ہے. ضرورت ہے ہر چیز کو ہم ہر چیز کو جہاں پہلا اس کا مرحلہ ہے وہاں صاف نہیں کرتے پھر آگے بڑھاتے اور یہ پہلے مرحلے میں اس کو صاف کیے بغیر آگے بڑھانا یہ فتنوں کو جنم دیتا ہے. ہمارے یہاں آج کل ہم مختلف جگہوں پر جو ایسی شکلیں پیش آئے تو اس کی وجہ یہی ہے. آپ نے یہاں تو پوچھ لیا امام صاحب کو کبھی پوچھا زبان سے نہیں تو کم از کم ان کے پاس چٹھی بھیجتے کہ امام صاحب آپ کا ہم تو یہ سن رہے ہیں آپ کیا اسی طرح پڑھتے ہیں آپ کو یہ فرق ہے وہ بتا. نماز میں قہقہ لگانے سے نماز باطل کیوں ہوگی؟ پھر وہ حدیث میں آتا ہے اس لیے باطل ہوتی ہے حدیث میں ہے. اب بنا کا طریقہ تو وہ تو آپ تفصیل سے علماء سے پوچھیں گے یہاں بنا کا طریقہ جو ہے وہ تفصیل سے نہیں بتائیں گے. کیا مسواک آڑا رکھنے سے پسلی کی بیماری ہوتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں بنا. رکو میں سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی پوری دعا بتائیں الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد. فرائض میں تو یہ اللہم ربنا ولک الحمد کتنا لو فی نام اللہ ربنا ولک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ اور کما یحب ربنا ویرضا. یہ پر صدقہ کسے دے سکتے ہیں؟ صدقہ ایک تو واجب صدقہ ہوتا ہے, تو واجب صدقہ تو انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکات دے سکتے, تو مستحق کے زکات ہیں وہی, وہ بھی انہی کو. اور نفل صدقہ ایسوں کو بھی دے سکتے ہیں, جیسے کوئی سید کو آپ نفل صدقہ دیں یا جو ہے کسی مالدار کو. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا صدقہ جب مالدار کو دیں گے تو حقیقت میں وہ پھر وہ صدقہ نہیں رہا, یا رہا یہ گویا آپ نے ایک مال کو صدقے کے طور پر دینے کی نیت کی تھی, لیکن عملی طور پر آپ اس کو مالدار کو دے کر خود ہی اس کو حجیہ بنا رہے ہیں. تو حقیقت میں تو یہ حجیہ ہو گیا, صدقہ رہا ہی نہیں, لیکن دے سکتے اس لیے کہ آپ کا مال تھا, آپ نے اپنا ارادہ بدل گیا تو بدل سکتے. بدن پہ ڈائریکٹ لگائے گئے الکوہولک سینٹ سے نماز پر پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو الکوہول ایسا ہے کہ جو انگور یا کھجور کی سے بنایا گیا ہے وہ تو حرام ہے اور وہ ناپاک بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنایا گیا ہے تو ایسا کوئی سینٹ ہے جس میں اسٹو, لیکن سترا اگر نہیں بھی لگایا تو نماز اپنی جگہ پر ہو جائے گی. یہ ہے کہ اس کی وجہ سے توجہ بڑھتی ہے. کیا اذان کے وقت قرآن پڑھنا, نماز کے لیے وضو یا غسل یا قوم یہ کام روک دینا ضروری ہے؟ ہاں ویسے قرآن پہلے سے پڑھ رہا ہے تو اذان کے دوران بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن لکھا ہے کہ روک کر کے جواب دے تو اچھا, یہ زیادہ مناسب ہے, لیکن اگر پڑھنا جاری رکھے گا تو ابھی جاری ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما, ہماری اولادوں کو علوم نافع ہمارے صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات اور اطوار, بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.